السلام علیکم، پروگرام پیش خدمت ہے جہاں رنگ، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں نیلسن لوپیز۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی ہمارے ساتھ براہ راست شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو۔ آج بھی ہمارے پاس بہت اہم موضوعات ہیں بات کرنے کے لیے۔ ہم اپنے تجزیہ کاروں سے گزارش کریں گے کہ وہ بالکل بریف اور مختصر کامنٹس کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ موضوعات پر آپ تک ان کی رائے پہنچا سکیں۔ پاکستان میں آج تشدد کے 2 واقعات ہوئے، بلوچستان میں اور پارا چنار میں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر بھی ایک نظر ڈالیں گے امریکی نقطہ نظر سے۔ پھر بات کریں گے کہ پاکستان میں کچھ غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیموں کے لیے لائسنس سے انکار کیوں۔ ایک اور مسیحی شخص کے خلاف توہین مذہب کا الزام، توہین مذہب کے قوانین اور ہمارا سماجی ڈھانچہ بات کریں گے۔ افغانستان میں طالبان لیڈر کا بیان، امریکی حکمت عملی، اپنے امریکی تجزیہ کار سے بات ہوگی۔ آخری حصے میں عرب ملکوں کی طرف سے قطر کو دیے جانے والے مطالبات کی فہرست دیکھیں گے، شام اور عراق میں داعش کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور یورپی یونین کے سربراہی اجلاس میں برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے جو تجویزیں پیش کی گئی ہیں، یورپی یونین کے رہنماؤں کا رد عمل کیا ہے اور تحفظات کیا ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں دیتے ہوئے کہ پہلے تو پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ایک کار بم حملے میں 6 پولیس اہلکاروں سمیت 11 افراد ہلاک اور درجن بھر سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ جمعے کی صبح 8:50 پر کوئٹہ میں آئی جی بلوچستان کے دفتر کے سامنے شہدا چوک پر پولیس کی ایک چوکی کے قریب ہوا۔ ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ عبدالرزاق چیما نے دھماکے کی جگہ کا معائنہ کرنے کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ آئی جی کے دفتر کے قریب ایک مشتبہ گاڑی کھڑی تھی جس کو پولیس اہلکار ہٹا رہے تھے کہ اسی اثنا میں دھماکہ ہوا۔ بظاہر یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے صدر مقام پارا چنار میں 2 بم دھماکوں میں متعدد افراد کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ایگزیکٹ نمبر آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے حتمی تعداد کہ ابھی اس میں مختلف رپورٹوں کے مطابق تعداد مختلف ہے، 15 سے لے کر 25 کے بیچ میں۔ تو ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکے کرمان اڈا نامی علاقے کے قریب ایک بازار میں ہوئے جہاں بڑی تعداد میں لوگ خریداری کے لیے موجود تھے، اور عینی شاہدوں کے مطابق کہ پہلے دھماکے کے بعد جب لوگ امدادی سرگرمیوں کے لیے پہنچے تو دوسرا دھماکہ ہو گیا۔ ہمارے سننے والوں کو یاد ہوگا کہ یہ ایک بڑا معمول کا طریقہ کار ہے یا پیٹرن ہے کہ جب بھی امدادی کا کاروائیاں کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں تو پھر دوسرا دھماکہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت آئیے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے پروڈیوسر ابھی ہمیں بتائیں گے، ہمارے ساتھ بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ بھی ہوں گے، ان سے ہماری بات ہوئی تھی، وہ ہم سے بات ضرور کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ہیں، غیر جانبدار سیاسی اور سماجی تجزیہ کار بھی ہیں، دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار۔ السلام علیکم جی۔ بہت بہت شکریہ جی۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں، خیال تو یہی تھا کہ انوار صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تو سب سے پہلے ان سے بات کر کے تفصیلی کچھ معلومات معلوم کریں گے، لیکن جنرل صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ جنرل صاحب، حکومت اور پاکستانی افواج عسکریت پسندی کے افراد کو قابو کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں، ایک غیر جانبدار دفاعی تجزیہ کار کے طور پر فرمائیے گا۔ یہاں سننے والوں کو معلوم ہوگا کہ جنرل صاحب کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون یعنی برسر اقتدار پارٹی سے ہے، لیکن جنرل صاحب ایک دفاعی تجزیہ کار کے طور پر اور غیر جانبدار تجزیہ کار کے طور پر بتائیے گا کہ جب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال کچھ سنبھل رہی ہے، عسکریت پسند اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیا کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے اس سے نمٹنے میں؟
دیکھیں، یہ جو دہشت گردی ہے نا، یہ ایک پاکستان کا مسئلہ تو ہے نہیں، اس کو تو آپ نے ایک وائڈر پرسپیکٹو میں ایک ان ٹوٹیلیٹی ایٹ دی ریجنل لیول اینڈ ایٹ دی گلوبل لیول دیکھنا ہے
جی۔
اور خصوصاً جب یہ ساؤتھ ایشیا کا یہ علاقہ جس میں پاکستان موجود ہے، اس کے بارڈر پورس ہیں اور افغانستان انٹرمائل ہے
جی،
اور انڈیا پیش ہے اس طرح کی پراکسی جنگ کرنے میں اور ان کو سپورٹ کرنے میں، اور ان کے فزیکلی ان کے جو جاسوس، میں نہیں کہوں گا جاسوس تو وہ ہوتا ہے جو انفارمیشن لے کے کسی کو دے، ٹیررسٹ جو کہ کاروائیاں کرتے ہوئے پکڑے پکڑے گئے رنگے ہاتھوں اور وہ اقراری جرم کر رہے ہیں, تو یہ مسئلہ اس طرح آسانی سے بند ہونے والا تو نہیں ہے. لیکن یہ بات پکی ہے کہ جو ایک بین الاقوامی سطح پہ سوچا جا رہا تھا کہ پاکستان شاید اس دہشت گردی کی وجہ سے کرمبل کر جائے, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ بین الاقوامی سطح پہ نقشے بھی ایشو ہو گئے تھے, سندھ الگ ہو جائے گا, بلوچستان الگ ہو جائے گا, اور یہ ٹیررزم پہ کنٹرول, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا یہ کنٹری. لیکن خدا کا یہ کرم ہے کہ ہمیں بین الاقوامی بھائیوں کی مدد سے اور آپ جیسے میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کی بے لاگ اور غیر جانبدار جو تبصرے ہیں, تنقید ہے اور تعریف ہے, اس کی وجہ سے قوم کے پاکستانی قوم کے حوصلے بلند ہیں. ہم نے قربانیاں دی, اور اس کو واشنگٹن پوسٹ میں بھی میں نے دفعہ پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا 70% کنٹرول ہوا ہے. ابھی یہ باقی جو 30% ہے وہ قوتیں جو سرگرم عمل ہیں, جو پاکستان کے سی پیک کے خلاف ہیں, پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تو یہ ایک بہت اسٹرانگ اور ریزیلینٹ قوم بن کے ابھر سکتا ہے, تو وہ اپنا کام دکھاتے ہیں. اس لیے 200 ملین ملک کے ایک جو آبادی والے ملک کے اندر, جس کے دونوں طرف بارڈر کے طرف ایسی فورسز ہیں جو ہوسٹائل ہیں, تو یہ واقعات ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں. لیکن دی پیسیج آف ٹائم ان پہ کنٹرول ابھی بہت کر لیا گیا ہے. آپ دیکھیں کراچی کی سچویشن آؤٹ اسٹینڈنگ, ابھی آپ دیکھیں رمضان میں ریل فیل ہے, عید پہ آپ دیکھیں, اسی طرح بلوچستان میں, اسی طرح ٹرائبل پٹی میں. لیکن ابھی بارڈر کو مینج کرنے کے لیے اگلے دن چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ ہم نے باقاعدہ فینسنگ اور اس کے اوپر فورٹس بنانے شروع کیے ہیں اور اس کو مینج کر رہے ہیں. تقریباً 29 ونگ اور ریز کیے ہیں. افغانستان کی طرف سے بھی دہشت گردی ہوتی ہے, ہمارے لوگ بھی یہاں پر ہدایت دے کے افغانستان کی طرف بھی جاتے ہوں گے فار شیور. ان ساروں کو روکنے کے لیے اور خطے میں, یعنی دھماکہ افغانستان میں ہو یا پاکستان میں ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں آئیسس, القاعدہ مل کے, اور ان کے پیچھے وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جو ان کو اسلحہ بھی دیتی ہیں, پیسہ بھی دیتی ہیں اور لگائے رکھتی ہیں, اور وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. تو دیٹ از دی ریزن کہ یہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے کرم سے ہم ان کی تہ تک پہنچتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگ لٹکائے ہیں اور ان کو ایگزیکیوٹ کیا ہے, اور بھی لوگوں کو پنشمنٹ ہو گئی.
انوار صاحب اب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, انوار اللہ کاکر صاحب بلوچستان حکومت کے ترجمان. السلام علیکم کاکر صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ کاکر صاحب. آج آپ سے پہلے ہی بات کرتے ہوئے میں نے کہا تو یہی تھا کہ میری خواہش ہے کہ اچھے خوشکن موضوعات پر میں آپ سے کبھی بات کروں, لیکن پھر ایک بار صورتحال سنگین ہوئی. ابھی جنرل صاحب اس کا بڑا تفصیلی تجزیہ کر رہے تھے, اور مجھے آپ سے بس یہی پوچھنا ہے کہ بتائیے گا یہ آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں. بلوچستان میں کچھ عرصے سے ایسے واقعات کے رونما ہونے میں تھوڑا اضافہ دیکھا گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟
مرزا دیکھیں, آپ کو تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا, اور ان سالوں کا میں تذکرہ کروں گا جب پاکستان پہ تواتر کے ساتھ یہ الزام لگتا تھا کہ ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان جو ہے ایپی سینٹر ہے اور وہ ٹیررزم کی بیس لائن بنی ہوئی ہے, اور پاکستان ایک عرصے تک اس پریشر کو سسٹین کرتا رہا کہ جناب وہاں پہ آپ لوگ جا کے کاروائی کیوں نہیں کرتے. اور یہاں تک بات پہنچی کہ اگر پاکستان خود کاروائی نہیں کرے گا تو بین الاقوامی دنیا میں سے کوئی ملک شاید یہ انیشیٹو لے لے. پھر دنیا نے اس چیز کو وٹنس کیا کہ پاکستان نے ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں ایک فل فلیج ملٹری آپریشن زرد عرض کے نام سے کرنے کے بعد اس ٹیریٹری کو 100% کلیئر شوال ویلی تک کر لیا.
جی,
اس کا جو اسپل, اس کا جو امپیکٹ ہم پہ آیا, جو بندے وہاں ان کے ٹیررسٹ کے مارے گئے وہ تو وہیں نیوٹرلائز ہو گئے, جو گرفتار کچھ ہوئے اور کچھ بھاگ کے افغانستان چلے گئے. یہ وہ ڈسگرنٹلڈ اور فل آف وینم جو ایلیمنٹ تھا ٹی پی کا, جو ایرار اور مختلف ناموں سے ابھر ابھر کے سامنے آیا, ان کو بدقسمتی سے افغان سرزمین پہ ریفیوج ملی, اور اس ریفیوج نے جب یہاں پہ ہمارے ہاں چینج آف ملٹری لیڈرشپ ہوئی تو یہ ایک کلاسک انداز میں یہ ان کا وار کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ نئی لیڈرشپ کے آنے سے ایک مختلف قسم کے پیغامات دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک آپریشن لانچ کیا بلوچستان میں بھی اور باقی پاکستان میں بھی. تو اس کے تحت پھر رد الفساد کی انیشیشن ہوئی کہ ان فسادیوں کو ان کے آخری انجام تک پہنچا کے رکھنا ہے. اور چونکہ ٹیریٹری اب ان کے ہاتھ میں ہے نہیں پاکستان میں,
جی
یہ ٹیریٹری اب ان کے پاس افغانستان میں ہے, جو کہ انٹرنیشنل فورسز, انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس خود تسلیم کر رہی ہیں. بی بی سی نے 4 دن ہلمند میں افغان طالبان کی طرز حکومت کے بارے میں ایک رپورٹ نشر کی.
جی اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. طالبان کے بارے میں بھی ابھی ان کا ایک میسج بھی ہے جس کے لیے ہم اپنے امریکی تجزیہ کار سے بات کریں گے. اس وقت بھی عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عارف صاحب, یہاں امریکہ میں ہیں آپ, دہشت گردی اور انتہا پسندی کے بارے میں آپ کا گہرا مطالعہ ہے, آپ کا ادارہ کام ہی زیادہ تر انہی موضوعات پہ کرتا ہے. پاکستان اور افغانستان میں اس انتہا پسندی پر قابو پانے کی راہ میں کیا نئے چیلنجز ہیں, جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ داعش کی بھی وہاں پر موجودگی ہے, مختلف اور گروپ بھی ہیں جو کئی طرح کے ناموں کے ساتھ سامنے آتے ہیں, کس طرح سے یہ نئے چیلنج جو ہیں ان کو پورا کرنے یا ان سے نمٹنے کی ضرورت ہے؟
جی بہجت, چیلنجز جو ہیں اس میں میرا خیال کوئی نئی نہیں ہے ایلیمنٹ. جو چیلنجز چل رہے ہیں وہ میرا خیال اس میں کنٹینیوٹی ہے, جس میں ایک تو یہ کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو اپنی تعلقات کی ٹینشن ہے اور اس میں ریسنٹلی زیادتی ہوئی ہے, اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ پیٹرن ہے کہ جو ہی حالات تعلقات خراب ہوتے ہیں یا جو ہی افغانستان میں ایکٹیویٹی بڑھتی ہے یا وہاں حملے ہوتے ہیں, اس کے فوراً بعد جو ہے پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ایک تو یہ والا پیٹرن چلتا ہے. دوسرا ایلیمنٹ اس میں یہ ایڈ ہو رہا ہے جو بڑھتا جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ جو سعودی عرب اور ایران کی ٹینشن ہے, جو اب مختلف طریقوں سے مختلف دوسرے ممالک میں شو ہو رہی ہے, اور ظاہری بات ہے پاکستان میں بھی وہ ایلیمنٹ چل تو رہا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پارا چنار کے علاقے میں پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ دوبارہ ہوئی ہے. تیسرا جو ہے ہندوستان پاکستان کی جو ٹینشن ہے, اور جو اس میں کوئی پیش رفت نہیں, کوئی ٹاکس نہیں ہو رہی, وہ بھی اپنا ایلیمنٹ پلے آؤٹ ہو رہا ہے, جس طرح سے آپ نے ابھی ڈسکشن میں پوائنٹ آؤٹ بھی ہوا, جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا, اور اب اس سی پیک کا ایلیمنٹ بلوچستان میں کم از کم جو ایلیمنٹ ہے اس میں وہ چائنا کی جو سی پیک پروجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ گوادر میں بھی پلے آؤٹ ہوتی رہتی. اور تیسرے لیول پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا بھی نیشنل ایکشن پلان ہے, کم از کم جو پریس میں آتی ہیں باتیں وہ اوپر نیچے چلتا رہتا ہے, اور ریسنٹلی دیکھا گیا اگر ہم صرف میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق چلیں تو اس میں لگتا ہے کہ اس میں ریسنٹلی جو ہے بڑی سلونیس آئی ہے, پروگرس نہیں ہو رہی, اور اس کے بھی مختلف ایلیمنٹس ہیں. ظاہری بات ہے ملٹری ایلیمنٹ ایک ایسپیکٹ ہے, دوسرے لیول پہ اس کے اور اینگلز ہیں جس میں کرپشن بھی آ جاتی ہے, اور جو لنکیج ہے کہ کرائم اور جو ٹیررزم ہے اس کا مکس اپ ہو جانا اور وہ کس طریقے سے پھر پلے آؤٹ ہوتا ہے, وہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہی پاکستان کی ٹینشن فوکس ہٹتی ہے معاملات سے, اس دوران کوئی پھر بڑے واقعات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے یہ مختلف ایلیمنٹس ہیں, اور یہ کسی لیول پہ ایک دوسرے کو امپیکٹ بھی کرتے ہیں, کسی لیول پہ ملے ہوئے بھی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ جب جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جب ان کے درمیان ٹینشن بڑھتی ہے, کوآرڈینیشن نہیں ہوتی ہے, تو یہ چیلنج جو ہے متواتر چل رہا ہے.
اچھا کاکر صاحب, ایک بالکل کوئک بریف سا وہ کریے گا, اس کے بعد ہماری یہ سیگمنٹ ہم اس کو ختم کر دیں گے, کہ آپ کے خیال میں جو موجودہ کوششیں دہشت گردی کے ضمن میں ہو رہی ہیں, میں اس وقت صرف آپ یہ چاہوں گی کہ آپ پاکستان اور پاکستان بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے بات کریے گا, کہ کیا آپ ان سے مطمئن ہیں, اور اس سلسلے میں بحیثیت قوم ہم سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے؟
دیکھیں جی, دیر از آلویز این روم فار امپرومنٹ. بحیثیت قوم ہم کافی کچھ کر چکے ہیں اور کافی کچھ کر رہے ہیں. جو کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم وضاحت کے ساتھ بتا نہیں رہے. اس خطے میں جو ابھی صاحب نے تذکرہ جن کا کیا, سب سے بڑی ذمہ داری اور مینڈیٹ امریکن حکومت کی تھی, جس نے 13 سال سے یہاں پہ پریزنس افغانستان میں $3 trillion خرچ کرنے کے بعد ان کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا کہ ان کا کردار کہاں ہے.
وہ ابھی ہم ان سے بات کریں گے,
کیا کر رہے ہیں
اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں. عارف انصار صاحب, آپ جواب دیجئے گا کہ آپ امریکہ کا کوئی رول ہونا چاہیے تھا وہاں پر اس دہشت گردی کو کنٹین کرنے میں, اور پاکستان اور افغانستان میں جو کہ ان کے الائز رہے ہیں جنگ میں عسکریت پسندوں کے خلاف, تو کیا رول ہونا چاہیے تھا جو امریکہ نے ٹھیک سے پلے نہیں کیا؟
جی بہجت، اس میں پھر ایک اور اینگل ہے کہ جو افغانستان اور امریکہ کی پوزیشن ہے اس میں تو تضاد ہے کافی. وہ تو پاکستان کو بلیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ سیف ہیونز ہیں کچھ ایلیمنٹس کے لیے، خاص طور پہ افغان طالبان کی جہاں بات آ جاتی ہے یا حقانی نیٹ ورک کی، اور افغانستان کی طرف سے بلیم رہتا ہے کہ ان کو وہاں سیف ریفیوج ہے. اس کے برعکس پاکستان کی پوزیشن اب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایلیمنٹس ٹی ٹی پی داعش سے ریلیٹڈ جو ایکٹیو ہیں، وہ جس طرح ذکر بھی ہوا کہ پاکستان نے جو آپریشنز کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے خالی ہو گئے ہیں، وہ تو بھاگ کے افغانستان چلے گئے ہیں اور وہاں سے کارروائی کر رہے ہیں. اب اس میں جو ہے ظاہری بات ہے مختلف ایکٹرز کی پوزیشن میں ڈفرنس ہے، اور اب اس میں کس کا کنوینسنگ ویو پوائنٹ ہے وہ کنٹینیوس گفتگو چلتی رہتی ہے. لیکن جو وسیع تر پیمانے میں ہم دیکھیں جو وار آن ٹیرر کی جو شیپ بن رہی ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں تک القاعدہ اور داعش جیسے ایکٹرز ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کی اس حد تک تو یونینیمیٹی ہے تمام ایکٹرز کے وہ اس کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو سیکنڈ لیول پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز آ جاتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ القاعدہ ان ایسوسیٹس ہیں یا آپ شاید داعش ان ایسوسیٹس ہیں، اس تھیٹر میں شاید آپ کہہ لیں کہ افغان طالبان کہہ لیں، اور یا انڈیا اورینٹڈ جو جہادسٹ ہیں اس طرح کے ہیں، اس لیول پہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. اور اس لیول پہ یہ ایک پراکسی وار ٹائپ چیز بن گئی ہے، اور یہ صرف اس تھیٹر میں نہیں ہے ساؤتھ ایشیا کے، بلکہ یہ مڈل ایسٹ میں
بھی دیکھی جا سکتی ہے. بالکل
جا رہی ہے کہ اس میں مختلف اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کے مختلف انٹرسٹ ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگری نہیں کرتے، اور اسی طرح امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے، تو یہ اسی لیے کمپلیکیٹ ہو گئی ہے بات. تو ان کے جواب میں میں یہی کہوں گا کہ اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے، اور دوسری طرف سے جو ایکوزیشنز ہیں وہ پاکستان کی طرف ہیں.
اچھا پاکستان کے بارے میں ہم بات تو کرنا چاہتے ہیں،
میں اس پہ ذرا تھوڑی سی انپٹ دینا چاہوں گا بیجاد.
جی بالکل، کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. جی
یقیناً ایکوزیشن ہے، اتنا انٹلیکچوئل سمپلسٹک وے میں ہم اس چیز سے بری الذمہ کسی کو قرار نہیں دے سکتے. پاکستان پہ الزامات جب تھے پاکستان نے ٹیریٹری کلیئر کر دی. آج پوری دنیا، بی بی سی، واشنگٹن پوسٹ، یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ 60% افغانستان تحریک طالبان افغانستان کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں ان کو پناہ دینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی زمین پہ پناہ لیے بیٹھے ہیں. امریکن اور ان کے الائز کو چاہیے کہ وہ ذرا کلیئر کرائیں.
اچھا چلیے ٹھیک ہے،
کنٹرول اسٹیبلش کریں، پھر ہم پہ ضرور الزام لگا لیں کہ ہم کر رہے ہیں.
شکریہ کاکر.
زمین پہ کنٹرول کریں نا اپنا.
جی شکریہ کاکر صاحب. میں چاہتی تھی کہ جنرل صاحب سے بھی میں اس کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے، لیکن آج ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم ایک ایک کوئک کامنٹ لینا چاہیں گے. کاکر صاحب آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آئی ہوپ کہ کسی دن میں ہمارے پاس زیادہ وقت ہوگا اور ہم اس موضوعات پر زیادہ تفصیل سے بات کر سکیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے بیرون ملک اساسوں کی تحقیقات کے لیے عدالت عظمیٰ کے حکم پر تشکیل دی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا کام حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے. اور جیسا کہ ہمارے سننے والے جانتے ہیں، مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جے آئی ٹی نے 6 ہفتوں سے زائد عرصے سے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف، ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف اور ان کے بیٹے حسین اور حسن سمیت متعدد افراد کی پیشی ہو چکی ہے. جن صاحب پہلے اس سلسلے میں آپ سے میں رائے لوں، پھر اس کے بعد عارف انصار صاحب سے میں ایک مختلف پوائنٹ آف ویو سے اسی پہ بات لوں گی، لیکن جلدی جلدی ہم کرتے ہیں کیونکہ ابھی میرے پاس 2 موضوعات اور ہیں پاکستان کے بارے میں. جن صاحب، حکومت کو اور جے آئی ٹی کو ایک دوسرے کے خلاف شدید تحفظات ہیں، کیوں؟ بہت مختصر سا تجزیہ کیجیے، کیونکہ وجہ تو ہمیں معلوم ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو نے تو ایکسیپٹ کیا، یعنی رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ پرائم منسٹر نے پانامہ کے متعلق کہا تھا کمیشن بنائیں، کورٹ میں لے کے کورٹ کو ہم نے کہا ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ڈی سی ایم کو، پھر جے آئی ٹی بنی، ہم نے کہا سر تسلیم خم ہے. لیکن اس کے اوپر اگر دیکھیں جو ایکیوزڈ ہیں ان کے اگر کچھ تحفظات ہیں تو وہ تحفظات کا اظہار کرنا کہ ان کو حق حاصل ہے، اور دیٹ از دی ریزن. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جے آئی ٹی کے فیصلے سے انکاری ہیں یا کورٹ کو نہیں مانتا کوئی بھی. آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں رول آف لا کی بات ہونی چاہیے اور کوئی بھی ابو رول نہیں ہے، یہی پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے پالیٹیشین جو حریف ہیں نواز شریف صاحب کے، کیونکہ انہوں نے ان کا انٹرسٹ کرپشن تو نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ بیکاز ان کے اپنے لوگ ان کی ٹیم کے اندر جو ابھی اور بھی شامل ہو رہے ہیں سارے گردن تک دسے ہوئے، تو اس لیے وہ تو نہیں ہے. لیکن جب وہ اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں تو ادھر کے ان کے پولیٹیکل ورکر جو کہ نواز شریف صاحب کو لیکن آئی ایم شیور کہ ان شاء اللہ اس کا فیصلہ جلد ابھی آ جائے گا اور سپریم کورٹ فائنلی فیصلہ کرے گی کہ اس میں کتنی صداقت ہے کیا ہے، چونکہ ان کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں اور اگر ان کو کوئی ایویڈینس ملے گی تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے کو ایکسیپٹیبل ہوگا. تو کوئی ایسے بات نہیں ہے جو جہاں کے تحفظات کسی کے لیے ہوں, اگر سپریم کورٹ کے اندر بھی تحفظات ہوں تو لوگ ججز کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ جج پینل سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ سوچے گئے ہوتے ہیں جو خود ہی بیٹھتے بھی. تو اس لیے تحفظات کے اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جو نہیں کر ایک اپریٹس بنایا گیا ہے یا جو طریقہ اختیار کیے جا رہے ہیں اس سے حکومت کو موتر حکومت بھی نہیں. یہ تو نواز شریف صاحب کے ممبر کے کوئی ان کے اوپر راستی کوئی کرمنل کوئی کرپشن کا کوئی
جی عدالت اس کے بارے میں
اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو جسٹیفائی کرے اور اس کے اوپر کوئی اور ایسا پروف نہیں ہے کہ انہوں نے بدل کیا تھا. تو دونوں سائڈیں اپنی ایفرٹ پوری کر رہی ہیں. آئی ایم شیور جسٹس ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اینڈ دیٹ شڈ بی ایکسیپٹیبل سب لوگوں کو.
اچھا عارف انصار صاحب سے پوچھتے ہیں. عارف صاحب آپ سے میرا بالکل مختلف اس انداز کیونکہ میں پاکستان سے, اسی لیے آج ہم نے حکومت کی رائے تو لی, حکومتی موقف تو اس میں لیا. آپ یہاں امریکہ میں مقیم ہیں, بالکل غیر جانبدار تجزیہ کار ہیں. آپ کے خیال میں یہ سارا تحقیقی معاملہ جو اتنے دنوں سے پاکستان کے اندر چل رہا ہے, انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کی بار بار ہمیں آواز سنائی دیتی ہے, تحفظات بھی سامنے آتے ہیں, الزامات بھی سامنے آتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو تحقیقاتی معاملہ ہے اگر آپ بین الاقوامی معیار سے اس کو دیکھیں تو کیا سارا یہ درست نہج پر ہے؟ کیا نتائج متوقع ہو سکتے ہیں؟
جی بہجت, میں ایک لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن کم از کم جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ بعض ماضی میں بہت سے ایسی جو انویسٹیگیشن اس میں پولیٹیسائزیشن ہوتی ہے اور پولیٹکس شامل ہے, اور دیکھا گیا ہے کہ ماضی میں بھی کہ اس طرح کی یہ کیسز جو ہیں, جیسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ زرداری صاحب کا بھی جو تھا وہ بہت عرصے چلتا رہا اور میڈیا میں اس کو بہت اچھالا گیا اور آخر میں ان کی پوری حکومت نے اپنا ٹائم پورا کیا اور وہ چلے گئے. اب یہ ایک نیا چل رہا ہے, ظاہر بات ہے جی آئی ٹی اور نواز شریف صاحب کے پرائم منسٹر کے حساب کانٹیکسٹ میں جو کیس چل رہا ہے بہت پرولونگیٹڈ ہے. ظاہری بات ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں, کیونکہ اینڈ میں پروف تو کچھ نہیں کیا جا سک رہا. کم از کم اگر ماضی کے کانٹیکس میں ہم دیکھا جائے اس میں پولیٹکس بھی ہے ظاہری بات ہے, لیکن اس وقت پاکستان کے جو مسائل چل رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی ڈومیسٹکلی بھی وہ بہت زیادہ توجہ ہے اس طرف چلی جاتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر واقعی پروفس ہیں لیگلی اگر ہم دیکھیں اور وہ اس میں ایسی کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہیں بھی نہیں کہ نواز شریف کب سے پولیٹکس میں ہیں, زرداری صاحب بھی کب سے پولیٹکس میں ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہمیشہ چلتی بھی رہی ہیں کہ یہ کرپشن ہے یہ والے ایلیمنٹس ہیں, اور اگر پروفس ہیں تو اس کو پھر اس طرح سے نپٹانا چاہیے بجائے اس کے کہ اتنے لمبے پیریڈز میں اور اتنی پولیٹیکل تھیٹرکس کے ساتھ اس کو چلایا جاتا ہے اور اینڈ میں نتیجہ نہیں نکلتا, جس کی وجہ سے جو ہے عوام کی نظر میں حکومت کی اور پولیٹکس کی کریڈیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے اور یا ویک ہوتی جا رہی ہے. اور آج کل کے دور میں جہاں عرب اسپرنگ جیسے معاملات چل رہے ہیں خطوں میں, وہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل کریڈیبلٹی ہے اس کو قائم کیا جائے بجائے اس کے کہ اس کو ایک ڈرامے کی طرح کھیلا جائے اس کے ساتھ.
اچھا اب ہم دو ہمارے پاس اور خبریں ہیں پاکستان سے, جلدی جلدی ہم اس کے بات لیتے ہیں. پاکستان کے شہر لاہور میں رپورٹوں کے مطابق ایک مسیحی بائسیکل مکینک اشفاق مسیح کو توہین مذہب کے الزامات پر 15 جون کو حراست میں لیا گیا. اس کی تفصیلات کیا ہیں لاہور سے سمیرہ لطیف بتاتی ہیں, ایک بڑی مختصر سی رپورٹ ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں اور پھر دو کو ایک سوال کرتے ہیں.
لاہور کے گرین ٹاؤن کے علاقے مریم کالونی کے رہائشی اشفاق مسیح شہر کے مضافات میں سائیکل رپیئرنگ شاپ پر کام کر رہا تھا, جس دوران اسی علاقے کا ایک رہائشی محمد اشفاق نے اپنی بائسیکل کی مرمت اس سے کروائی. انسانی حقوق کے کارکن نپولین قیوم کے مطابق دونوں کے درمیان اس وقت تلخ کلامی ہوئی جب اشفاق مسیح نے اجرت کے طور پر 40 روپے طلب کیے, جس پر سائیکل مرمت کروانے والے نے اشفاق مسیح سے پیسے کم کرنے کی درخواست کی کیونکہ اس نے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں. دونوں کے درمیان تلخ کلامی پر مجمع اکٹھا ہو گیا اور اسی دوران نامعلوم افراد نے اشفاق مسیح پر توہین مذہب کا الزام لگایا, جس سے صورتحال مزید بگڑ گئی. مولانا ظہیر احمد کا وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہنا ہے کہ اگر اس نے توہین مذہب نہیں کیا تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی.
اس کے بارے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ اگر توہین رسالت تحقیقات کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے تو اس کی بھی اس نام میں سزا بتائی ہے, اور اگر ایسی توہین کی کوئی بات تحقیقات سے ثابت نہیں ہوتی تو خواہ مخواہ توہین رسالت کی طرف اس بات کو لے جانا یہ بھی ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مرضیات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
صورتحال بگڑنے پر پولیس کو طلب کر لیا گیا جس نے موقع پر پہنچ کر اشواق مسیح کو گرفتار کر لیا اور گرین ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں منتقل کر دیا اور مقدمہ درج کر لیا۔ سمیرہ لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور۔
تو اس وقت اب میرا سوال ہے، سب سے پہلے جنرل صاحب سے سوال کروں گی، پھر اس کے بعد اس کے سوشل اسپیکٹ پہ بات کریں گے عارف انصار صاحب سے۔ جنرل صاحب، بڑا کوئک سا کوسچن، ایک اس کا ریمارک دیجیے گا، کامنٹ کریے گا کہ ہر دوسرے دن توہین مذہب کے حوالے سے اس نوعیت کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ آپ سے ہماری پہلے بھی اس بارے میں بات ہوئی ہے کہ بڑا ہی یہ حساس نوعیت کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ حکومت کی طرف سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں، لیکن کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ جو اب تک ان واقعات کے اوپر کوئی زیادہ قابو نہیں پایا جا سکا؟ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے کہ توہین مذہب کے قانون کو غلط طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یا اس کو ذاتی رنجش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں، یہ ہر دوسرے دن تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ مسئلہ ہر لائٹ ہو جاتا ہے پوری، اس لیے اس کا امپیکٹ بنتا ہے۔ اور آپ کی یہ جو رپورٹ لاہور سے دے رہی تھی محترمہ، ان کی اس کے اندر جو انہوں نے جو عالم ہیں ان کی بھی خبر دی کہ اصلاح کے مطابق کبھی بھی کسی کے اوپر غلط الزام لگانا اتنا ایک بڑا گناہ ہے جتنا اگر اس کا انکار کرنا ہے۔ تو اگر آپ لگاتے ہیں اور وہ جھوٹا ہے فار ایگزامپل، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کی وہ بھی تو بڑی ایک سنگین جرم ہے، اور اس کے اوپر پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوتی رہی ہیں، اور یہ کوشش بار قانون ہوتی ہے۔
اچھا جین صاحب، جیسا آواز کا وہ ہم نہیں سن پا رہے آپ کی پراپر، آپ کو دوبارہ فون کریں، کیونکہ ایک کوسچن اور ہے جو مجھے، جس سے آپ کا بھی سوال آپ کا چاہیے مجھے اس کا جواب۔ تو اگر ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں، عارف صاحب آپ کوئکلی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے سماجی ڈھانچے میں اس حساس قانون کے تحت کسی بھی ذاتی رد عمل کو روکنے یا انتقامی عمل کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر کیا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھا کہ عالم دین نے بھی اپنی ایک رائے کا اظہار کیا تھا اس رپورٹ کے اندر۔
جی بالکل، اس کی اپنی وہ ایک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے، اور گائے بگائے اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ مردان میں یونیورسٹی میں جو کے پی کے میں بھی ریسنٹلی واقعہ ہوا، اور اس میں بھی اس اسٹوڈنٹ پہ الزام یہی لگا دیا گیا کہ دینی طور سے، اور جو بھی پھر ہوا وہاں پہ ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہوا۔ تو اس میں ظاہری بات ہے کہ اس وقت ایک انوائرمنٹ ہے جس میں کہ کنزرویٹزم اور ریلیجیس کنزرویٹزم ابھر رہی ہے کافی، اور کافی پھیل رہی ہے سوسائٹی میں ویسے بھی، تو اس میں پھر یہ ضروری بھی بن جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس بڑھائی جائے، اور اس کے بارے میں جو دینی اسپیکٹ بھی ہیں اس کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، کہ جو اس میں جس طرح سے جو عالم تھے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ہی انسان نے الزام لگایا اور کسی ثبوت و شواہد کے بغیر جو ہے پھر وہ خود ہی اس کو لاگو بھی کر دیا جائے کوئی نہ کوئی الزام۔
اچھا، اب جیسا صاحب آپ اگر سن رہے ہو مجھے، تو اب آپ سے ہم جو بات کر رہے تھے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس حساس معاملے کو لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنی ذاتی رنجش کے لیے استعمال نہ کریں، حکومت اس سلسلے میں کس طرح کے اقدام کر رہی ہے تاکہ اس طرح کے اس کے غلط استعمال کو اور بھیجا استعمال کو روکا جا سکے؟ جنرل صاحب کا میرا خیال ہے ہمارے سے رابطہ ہی منقطع ہو گیا ہے، تو چلیں ہم اگلی اب سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کسی اور دن ہم پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم زویا سے بات کرتے ہیں۔ زویا، آپ بھی ان چیزوں کے اوپر بہت کام کرتی ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ توہین مذہب کے معاملے پر بہت سے ذاتی رنجشوں کو نکالا جاتا ہے اور اس بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہیں اور توہین مذہب کی بات کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے کیا اقدامات حکومت کی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے؟
بہت شکریہ بہجت، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، اور اس میں گفتگو کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے لوگوں کے لیے، مگر لوگوں کو چاہیے، خاص طور سے جو سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، کہ وہ باہر آئیں اور اس پہ بات کریں مسئلہ یہاں پہ ٹالرنس لیول کا ہے، عدم برداشت کا ہے، پہلے دوسرے کی بات سنے بغیر اس پہ اتنا بڑا الزام لگا دینا، کیونکہ اس پہ آگے سے جو ریاکشن آتا ہے وہ جیسے کہ ابھی مولانا صاحب نے ذکر کیا وہ ریاکشن بہت سنگین بھی ہو سکتا ہے۔ کسی ثبوت کے بغیر کسی پہ یہ الزام لگا دینا، جس میں زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں ذاتی دشمنی کا شناختانہ لگتی ہیں یہ ساری باتیں ہمیں، اور جان چلی جاتی ہے لوگوں کی، اور ان کے تمام خاندان، ان کی جان جانے کے بعد خاندان کے لوگ، عزیز و اقارب بھی مشکلات کا شکار رہتے ہیں، جو جس طرح کے ہمیں مشاہ حسین کے کیس میں نظر آیا۔
اچھا، ہاں، ایک اور آخری ہمارے پاس آج پاکستان کی سیگمنٹ سے یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے ملک میں کام کرنے والی 23 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں یعنی INGOs کو کام کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے 73 INGOs ایسی ہیں جن کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ 20 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے بارے میں فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جن بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو ملک میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کے نام ابھی تک سامنے نہیں آئے اور اپیل کا حق بھی انہیں حاصل ہے۔ تو زویا، سب سے پہلے تو آپ ہی سے میں بات کرتی ہوں، ابھی جیسا کہ تعارف آپ کا کرانا ہمارے پروگراموں کا بڑا ممتاز نام ہے، انسانی حقوق کے لیے آپ آواز اٹھاتی ہیں، غیر سرکاری تنظیموں چاہے وہ بین الاقوامی ہوں چاہے وہ ملک کے آپ کی ملک کے اندر کی ہوں، ان کے ساتھ آپ کا کام کرنے کا بھی تجربہ ہے، ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں۔ آپ کے خیال میں بین الاقوامی فلاحی تنظیموں کا پاکستان میں منفی رول ایسا کیا ہوتا ہے کہ ان کو اجازت نہ دی جائے؟
میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں بین الاقوامی فلاحی تنظیموں کے حوالے سے کچھ ابہام یا شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور جن 23 بین الاقوامی NGOs کا آپ نے ابھی ذکر کیا جس پہ پابندی کے حوالے سے خبر آئی ہے، وہ کسی نہ کسی طور پر بعض اداروں کی تحقیقات کے مطابق غالباً ملک دشمن یا مشکوک سرگرمیوں میں یا تو ملوث پائی گئی ہیں یا ملوث رہی ہیں ماضی میں۔ مگر یہاں ہمیں اس امر کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ زیادہ تر تعداد ان بین الاقوامی فلاحی تنظیموں کی ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جو کہ تعلیم کے شعبے میں، خاص طور سے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، صحت کے شعبے میں، عورتوں کے حقوق، ریپروڈکٹیو رائٹس، ماں اور بچے کی صحت، آزادی رائے، لیگل رائٹس، غربت کا خاتمہ، میڈیا کی آزادی، اور ایسے بہت سے اہم سماجی شعبے ہیں جن میں کہ یہ تنظیمیں ایک بھرپور فعال اور اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو ایسے فیصلے کرنے سے پہلے وزارت داخلہ نے جو فیصلے جس طرح کے کیے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ سول سوسائٹی کے ممبران یا NGO سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی آن بورڈ لیا جائے، تاکہ باہمی مشاورت سے رجسٹریشن کے عمل کے اصول و ضوابط وضع کیے جائیں، شفافیت کو یقینی طور پہ مد نظر رکھا جائے، مگر SOPs بنانے سے پہلے اگر مشورہ کر لیا جائے بیٹھ کے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ ان NGOs کی پاکستان میں کام کرنے کے حوالے سے حوصلہ شکنی ہمارے اپنے غیر مراد یافتہ طبقے اور خاص طور سے غریبوں اور عورتوں کے حقوق کی آواز دبانے کے مترادف ہے۔
اچھا جنرل صاحب سے اسی بارے میں رائے لے لیتے ہیں، حکومت کا موقف ہمارے پاس آ جائے گا۔ جنرل صاحب، جب اس نوعیت کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو ان تنظیموں کی کارکردگی جانچنے کا معیار کیا ہوتا ہے سامنے؟
دیکھیے، پہلے بجٹ کے ہم یہ انٹرنیشنل NGOs کے کام کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے صحت کے اندر، ایجوکیشن میں، جیسے میری بہن کہہ رہی تھی، اور بہت سے، لیکن ایٹ دی سیم ہر بار دیز NGOs اور ان کو بدنام کرنے کے لیے ایسی ادارے بھی ہیں جنہوں نے، ایک تو اس کی امپلیکیشن کرپشن کی ہیں کہ حکومت کو علم کے بغیر بہت سی ڈائریکٹ فنڈنگ لے کے بہت سے کام گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہوتے اور وہ بہت سی امبیزلمنٹ ہو جاتی ہے، اور نمبر ٹو جو اس سے بھی سیریس ہے وہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں کہ اس طرح کی NGOs کی انوالومنٹ ہے۔ انٹیریئر منسٹری میں جو نثار بالکل اس کے اندر فلی ان پکچر ہیں اور ان کی سپرویژن کے اندر بہت سی جب یہ شکایات آئیں تو انہوں نے ایک ایک کیس کو دیکھا اور جو کام بہتر کر رہے ہیں ان کو نہ صرف ہم الاؤ کر رہے ہیں بلکہ ہم ان کو انکریج بھی کریں گے اور ان کی سپورٹ بھی کریں گے۔ لیکن جہاں کہیں ہمیں ڈاؤٹ ہو، آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں ایک ایسا بھی سسٹم چل رہا تھا جہاں جیلی سندے بندے مل رہی تھی باہر سے لوگ انٹرنیٹ، اور بعد میں جو پتہ چلتا ہے پتہ لگتا ہے اس کے پیچھے اتنا لمبا چوڑا فراڈ ہے۔ تو آئی تھنک ہر حکومت کا، نہ صرف پاکستان کی، ہر حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ان کے ملک کی حدود کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کیا واقعی جینون ہیں اور ان کے کام کی نوعیت کیا ہے، اور اس کے کام میں ہماری معاملت اگر چاہیے حکومت کی تو کیا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اس سلسلے میں کوئی ابہام نہیں، اور نہ ہم ڈسکرج کرنا چاہتے ہیں، हम इनक्वायरी और आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आएगा वो वही आएगा कि जो रिनाउंड रिप्यूटेड किस्म की आई एनजीओ हैं वो काम करती रहेंगी और उनके काम को अप्रिशिएट भी किया जाएगा, लेकिन जो ग्रे एरियाज के अंदर है वो हुकूमत का फर्ज है कि उनको देखा जाए और उनको उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम हमारे साथ थे और पाकिस्तान से जोया तारिक हमारे साथ थी। आज जोया से बात थोड़ी कम हुई लेकिन सेगमेंट्स का वक्त और चूंकि टेलीफोन लाइंस बाज़कात ख़राब होती हैं कुछ कम हो जाता है। हम एक सवाल का जवाब आरिफ अंसार साहब से लेना चाहते हैं जिसके बाद हम एक वक्फ़ा लेंगे और फिर प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ चलेंगे। आरिफ साहब, तालिबान के लीडर हेबतुल्ला अख्वानज़ादा ने अपने एक ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि अमरीका अफगानिस्तान में फ़ौजों की तादाद में इजाफा करके गलती कर रहा है। उनके मुताबिक जंग को ख़त्म करने या इसे तूल करने की जिम्मेदारी अमरीका पर है, फ़ौजियों की तादाद इजाफे में मसले का हल नहीं। आप ये बताइएगा कि अमरीका को अपनी ताज़ा तरीन हिकमत अमली तरतीब देते हुए जिसके बारे में इंतज़ार किया जा रहा है कि अगले माह सामने आएगी, इस बयान पर किस हद तक गौर करने की ज़रूरत है?
किस मामले पे
के ये जो फौजियों की तादाद में इजाफा मसले का हल नहीं है, वो कहते हैं कि जो तालिबान के लीडर हैं कि ये इसका जिम्मे इन्हिसार अमरीका पर है कि जंग को तूल दे दिया जाए या कम कर दिया जाए।
जी बेहतर, जहाँ तक अमरीका की पॉलिसी का ताल्लुक है इसमें ये जाहिर बात है डिबेट है, काफी चल रहा है कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, और ये प्रोसेस एक पूरा हो चुका हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में इसे एक एलिमेंट, इसका एक दूसरा एलिमेंट यही भी है अब कि अफगानिस्तान की जो बदलती हुई सिचुएशन है जिसमें दाइश का एलिमेंट आ गया हुआ है और वो लगता है कि वहाँ रिसर्जेंट हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसमें अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है उसमें वो एलिमेंट भी शामिल है कि वो काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड जो वहाँ पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं उसको बरकरार रखना चाहते हैं। जहाँ तक तालिबान का एलिमेंट है वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है और उसका ताल्लुक जाहिर बात है पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के साथ है, और उसमें जब तक पेशरफ्त नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि ये मामला भी फंसा रहेगा कि जाहिर बात है इसका मिलिट्री सोल्यूशन काइनेटिक सोल्यूशन तो नहीं है, अगर होता तो अभी तक निकल आया होता, और यही डिबेट और यही चैलेंजेस जो हैं करंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये सवालिया निशान है और उस पर बातचीत चल रही है। लेकिन जाहिर बात है कि पोलिटिकल रिकन्सिलिएशन की जहाँ बात है उसमें भी रुकावटें हैं कि किसको पेशरफ्त करनी चाहिए, किसको जो है कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, लेकिन कम से कम तालिबान के लिहाज से ये दरीना मुतालबा रहा है कि जो विड्रॉल है वो तब तक नहीं होगा, वो अपनी कार्रवाइयों को जारी
रखेंगे। अच्छा जान साहब, आप मुझे अंजुम बता रहे हैं कि आप कुछ बात करना चाहते हैं। जी
मैं ये कहना चाहता था इस सब्जेक्ट में कि देखिए ऑल्दो ये स्टेटमेंट तो तालिबान के किसी लीडर की आई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक विजडम की बात है। एक वक्त के अंदर 160,000 बैटों और अमेरिकन फोर्सेस थी और सिचुएशन कंट्रोल भी हुई, एग्रवेट हुई है, और आज जब आपने उनको ड्रा डाउन कर दिया तो अभी हम मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि नेवर री इन्फोर्स ए फेलियर। अगर आप यहाँ और ट्रुप भेजेंगे और इस
हेलो जी जन साहब का की लाइन ड्रॉप हो गई क्या? जन साहब आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो जी आप आ रही जी 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 मुकम्मल कर लीजिए बात ताकि हम जी
मैं बस यही मुकम्मल कर रहा था कि 160,000 सोल्जर्स नेटो के मसले को हल नहीं कर सके बल्कि एग्रावेट हुआ पहले से ज्यादा, तो अभी 5,000 करके तो आप डोंट री इन्फोर्स ए फेलियर, आप पॉलिटिकल हल की तरफ इसके जाना हमें बड़ा जरूरी है, और जो अफगानिस्तान हुकूमत की जो कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जाए और उनकी फोर्सेस को बेहतर किया जाए और एक सियासी हल यहाँ का तलाश करना बड़ा जरूरी है रीजनल कंट्रीज के साथ, और जो पहली फोर्सेज हैं उनको भी निकालना जरूरी है बजाय इसके कि और फोर्सेज भेजें, इससे मसला एग्रावेट होगा, ठीक नहीं होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम हमारे साथ थे। अफगानिस्तान में तालिबान के लीडर ने जो बयान दिया उसके बारे में आप उनकी राय सुन रहे थे, और उसके साथ साथ जहां से आरिफ अंसार हमारे साथ थे, आप सब लोगों का बेहद बेहद शुक्रिया। अब एक छोटा सा वक्फा करते हैं। डॉक्टर फारूक असनात इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, यहाँ अमरीका से प्रोफेसर फैजान होंगे और यूरोप से लंदन से हमारा साथ देंगे बैरिस्टर अमजद मलिक। तो आइए एक छोटा सा वक्फा करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में आगे चलते हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ، اور جہاں رنگ میں اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق اسناد، بڑا ممتاز نام ہمارے پروگراموں کا بھی۔ اور السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم جی،
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تھوڑا سا آپ کو انتظار ہمیشہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری کچھ پیچھے سے جو سیگمنٹس آ رہی ہوتی ہیں، آج پاکستان کے بارے میں بہت سارے ہمارے پاس سوال تھے، اور چونکہ حکومت کی نمائندگی کرنے والے لوگ بھی ساتھ تھے تو اس لیے وہ معاملہ کافی حد تک آگے گیا۔ تو اب ہم آج جو پہلی سب سے بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی عرب ملکوں نے قطر کو اپنے مطالبات کی فہرست پیش کر دی ہے، جس میں قطر سے اپنے ٹیلی ویژن چینل الجزیرہ کو بند کرنے اور ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے مطالبے بھی شامل ہیں۔ یہ 13 مطالبات ہیں اور جمعرات کو کویت کی جانب سے قطر کو فراہم کی گئی ہیں۔ کویت قطر اور دیگر خلیجی ملکوں کے درمیان ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے، اور یہ بات بھی ہم بتاتے چلیں کہ قطر پر جو الزام ہے کہ وہ دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرتا ہے، قطر کی حکومت اس کی کو مسترد کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہم ان پروگراموں میں بڑی تفصیل سے بات کرتے آ رہے ہیں۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قطر اور سعودی عرب اور اتحاد کے درمیان جو تعلقات منقطع ہوئے ہیں، ان کو اس پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ جو کوشش کی جا رہی ہے اس کی کیا صورت ہوگی؟ اور ڈاکٹر اسناد سے میرا سوال پہلا ہی یہ ہے کہ مطالبات کی اس فہرست کو آپ کس حد تک جائز قرار دے سکتے ہیں، یا پھر یہ بھی یک طرفہ کاروائی ہے؟
دیکھیے، جو انہوں نے مطالبات کیے ہیں وہ ناممکن مطالبات ہیں۔ وہ دوسرے لفظوں میں وہ قطر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک خود مختار ریاست نہیں ہیں، بلکہ آپ ہمارے تابع ہیں اور آپ کو ہمارا حکم ماننا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مطالبات کو ہم اس کی فہرست دیکھیں اور ان کی نوعیت دیکھیں، دیکھیے، الجزیرہ ایک میڈیا نیٹ ورک ہے جو کہ بڑی حد تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے۔ آپ کس طرح ایک ملک کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا پورا کا پورا جو سیٹ اپ ہے، وہی ان کا پریسٹیجیس ایک ادارہ ہے، اس کو وہ بند کر دیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جن کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں، اگر ہم دیکھیں حزب اللہ کو اور اس کو حماس کو، تو یہ دونوں ریزسٹنس موومنٹس ہیں، یہ دہشت گرد تحریکیں وہ نہیں ہیں، اور ان کو قرار دے دینا اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ جو اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے فلسطین میں، اس کی آپ حمایت کرتے ہیں، یعنی کہ سعودی عربیہ والے۔ اور تیسرا، اخوان المسلمین کو تو امریکہ نے بھی ابھی تک دہشت گرد تنظیم قرار نہیں دیا، اور وہ ایک الیکشنز لڑ کر مصر میں وہ آئے تھے، جس کو سیسی نے کو کر کے ان کو اتار دیا تھا، اور اس میں سعودی عرب کا بہت بڑا اور یو اے ای کا ہاتھ تھا ان کو ہٹانے میں۔
جی،
اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی خطے میں اگر ریفارمز کی بات کرتا ہے، کوئی بھی وہاں پہ بات کرتا ہے کہ آپ ریپرزینٹیٹیو باڈیز بنائیے، کوئی بھی بات کرتا ہے کہ آپ جو بادشاہت ہے وہاں پہ آپ ایک آئین لائیے، اور وہ آئین جو ہے وہ متعین کرے کہ بادشاہ کی قوت طاقت کتنی ہے اور کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں کے ختم ہوتی ہے، یہ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ کاؤنٹر ریولوشنری اور کاؤنٹر ریفارم کے موومنٹس کے سب سے بڑے سربراہ بن چکے ہیں سعودی عرب اور جو اس کے حواری ممالک ہیں، اور جمہوریت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو اس لیے یہ تو اس قسم کے ڈیمانڈس ہیں، اس کی تو کوئی پھر یہ سارے ممالک کو کہنا شروع کر دیں کہ آپ جو ہیں وہ جمہوریت کی بات نہ کریں، آپ ریفارمز کی بات نہ کریں، اور جس کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں اس کو بھی آپ دہشت گرد کہیں اور ان پہ آپ پابندیاں لگائیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو جی میں ایک چھوٹی سی بات کی، انہوں نے جو ناکہ بندی کی تھی وہ تو فیل ہو گئی ہے، کیونکہ 100 ترکی جہاز
جی ترکی سے، ایران سے، اردن سے،
ایران سے پہنچا، اور ان کا سمندری جہاز بھی آج کی خبر تھی کہ وہ لے کر رسد لے کر وہ وہاں پہ روانہ ہو گیا قطر پہ, تو وہ ان کا جو بلاکیٹ ہے وہ تو فیل ہو گیا بہت بری طرح.
جی.
تو اس لیے جب آپ یا تو بلاکیٹ کامیاب ہو جاتا نا تو پھر یہ ڈیمانڈس کرتے تو شاید قطر کے اوپر کوئی پریشر پڑتا. میرا خیال ہے جو قطر کے اوپر جو بدترین وقت تھا وہ گزر چکا ہے اور یہ بالکل اب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا ان کی یہ ساری باتیں کر.
اچھا بیرسٹر ملک, قانونی نقطہ نظر سے سعودی عرب اور اس کے ساتھ اتحاد میں شامل ممالک کیا ایک غیر جانبدار ملک سے اس نوعیت کے مطالبات کر سکتے ہیں؟ اگرچہ ڈاکٹر اسناد کی بات میں اس کا بھی جواب تھا, لیکن آپ قانونی نقطہ نظر سے اس کو کیسے دیکھیں گے بین الاقوامی قانون کی حیثیت سے؟
چارٹر کا اگر دیکھیں تو ہر ایک کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی اپنی اپنی ہے.
جی,
آپ کے تعلقات اچھے تو ہو سکتے ہیں اور نیشنل سیکورٹی ریکوائرمنٹ میں آپ کسی کی بات مانیں یا نہ مانیں, یہ آپ کی جیو پولیٹیکل اور آپ کی اپنی نیشنل سیکورٹی ریکوائرمنٹ تو ہو سکتی ہے, بیکاز آپ کا بارڈر لگتا ہے یا وہاں سے فوڈ آتا ہے یا ایئر لائن انڈسٹری ڈیپینڈنٹ ہے, لیکن آپ کسی کے اوپر اس طرح ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آج آپ اس سے ملیں, آپ اس سے نہ ملیں, آپ اس کو آنے دیں, آپ اس کو نہ آنے دیں. جبکہ اگر وائس ورسا وہی چیزیں آپ دوسری اسٹیٹ کے اوپر اے کی بجائے بی پہ اپلائی کریں تو کیا سعودی عرب کیا ان تمام چیزوں کے اوپر خود اگریمنٹ کرے گا اگر اسی طرح کی شرطیں قطر لگانا شروع کرے؟ تو نہیں کرے گا. تو میرے خیال میں الجزیرہ اور قطر پارلیمنٹ اور قطر پارلیمنٹ میں عورتوں کا آنا, فریڈم گلف میں جو فریڈم آف پریس اور فریڈم آف الیکٹرانک میڈیا نے جو رول پلے کیا ہے, وہ میرے خیال میں یہ بہت ہی خوشائند چیزیں ہیں جو قابل تقلید ہیں, جس کی وجہ سے سوشل میڈیا اور نیٹ ورک کے ذرائع کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ ان ملکوں میں جو ہے جمہوریت فروغ ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ بالکل ٹھیک بات ہے, اگر انٹرنیشنلی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی آپ دہشت گردی کا خاتمہ کریں, ایسی تنظیموں کو تعاون نہ کریں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں یا ٹیرر فائنینس کرتی ہیں یا ٹیررزم میں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ملوث ہیں, تو وہ تو حق کی بات, وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن یہاں میرے خیال بینڈنگ آرم فار ادر جو ہے مینز لگ رہا ہے, ایران میرا خیال لگ رہا ہے, ترکی کا انفلوئنس اس کو کٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایران سے بالکل وہ چاہتے ہیں کہ بالکل قطر ہٹ جائے اس معاملے میں, اور اب وہ اس میں مرسی کا اور اخوان المسلمین کو بھی ایڈ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور دھمکی اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, غذائی توانائی جو ہے ساری ہم میک اپ آپ کی کرتے ہیں, ہمارا آپ سے بارڈر لگتا ہے, ایئر لائن انڈسٹری ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ میرا خیال وہ کچھ جگہوں پہ میرے خیال میں زیادتی کر رہے ہیں, کچھ چیزوں کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کا رول بنتا ہے رادر دین کہ سعودی عرب ایز اے ہمسایہ ان کے اوپر ایسا کرے.
اچھا پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر فیضان بہت خوش آمدید پروگرام میں. قطر امریکہ کا حلیف رہا ہے, امریکہ کو اب اس وقت کویت ثالثی کرا رہا ہے, کویت اور امریکہ کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت ہیں صدر ٹرمپ کے حالیہ دورے کے بعد خاص طور پر. آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ کو اس ضمن میں ثالثی کرانے کے لیے فعال کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا, امریکہ کا زیادہ ایکٹیو رول نہیں ہونا چاہیے تھا؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت اس رول کو پلے کر رہا ہے اور نبھانے کی بھی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس وقت ہماری جو وزارت خارجہ ہے امریکہ کی اور جو وائٹ ہاؤس ہے ان کے کچھ بیانات جو ہیں وہ تسلسل میں نہیں آ رہے, جس کی وجہ سے کچھ کنفیوژن بھی پیدا ہوا. لیکن امید ہے کہ امریکہ جو ہے ظاہر ہے اوور نائٹ یا کچھ ہفتوں میں اپنا جو بیس ہے قطر سے بند نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ بند کریں گے. اور دوسری بات جو ہے کہ امریکہ نے قطر کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کو بہت بار استعمال کیا ہے اور قطر نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ اس ڈپلومیسی کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور وہ بروکر بن سکتے ہیں کانٹیکٹس کے جن کے ذریعے چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں. اس میں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جیسے ایران نے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کا یا اس میں امپروومنٹ کا اور انہوں نے انسرکل کرنے کی کوشش کی سعودی عرب نے, سعودی عرب نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وزٹ کے بعد اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے امریکہ سے انہوں نے ایگزیکٹلی ویسی ہی حرکت کی ہے. اور کیونکہ یہ جو ہیوی ہینڈڈنیس ہے کہ ہیوی ہینڈڈلی آپ نے کسی چیز کو ہینڈل کرنا ہے, یہ ملکوں کے درمیان یہ ڈپلومیٹکلی نہیں ہو سکتا. لوگ جو ہیں وہ اب تک یاد کرتے ہیں پریزیڈنٹ بش کی بات کہ آئیدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں. وہ ڈاکٹرن جو ہے وہ امریکہ کے لیے تو کام کر سکتا تھا 9/11 میں, اس میں بھی امریکہ کو مشکل ہوئی تھی, اور اب تو یہ ناممکن ہو گیا ہے. کیونکہ جو یہ دنیا جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں یہ دنیا 2001 کی نہیں ہے, یہ دنیا جو ہے 2017 کی ہے, جس میں کئی مرکز جو ہیں قوت اور طاقت کے دنیا میں, معاشی طاقت کے, اس کے فوجی طاقت کے ابھر کے سامنے آ چکے ہیں. تو اس قسم کی بات کرنی یا اس کو آگے امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. اور سعودی عرب اور جو یونائٹڈ عرب امریٹس جو ہیں ان اور یہ ان کے جتنے بھی اور ایجپٹ, ان کے کچھ جینوئن کنسرنز ہیں قطر کے بارے میں, کیونکہ قطر کا جب وہ سائز دیکھتے ہیں اور قطر کی جو انفلوئنس دیکھتے ہیں وہ ان کو تنگ کرتی ہے بات کہ اس ملک کے پاس اتنا اثر و رسوخ کیوں ہے, کیونکہ کچھ الجزیرہ کی وجہ سے اور کچھ اور جو تعلقات ہیں قطر کے مختلف تنظیموں کی وجہ سے سعودی عرب اور اس کے کچھ حواریوں کو یا اس کے اتحادیوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے.
اچھا,
یہ وہ وجوہات ہیں جو کہ کچھ عرصے سے چل رہی ہیں. بیسیکلی ہم یہ اس کا کہہ سکتے ہیں, وہ ایک محاورہ ہے کہ حمام میں سب ننگے. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی یہ ممالک ہیں یہ سب کسی نہ کسی طرح اس میں انوالو رہی ہیں, یونائٹڈ عرب امریٹس ہو, کویت ہو, سعودی عرب ہو, ایران ہو, بلکہ اگر آپ صرف ساؤتھ ایشیا میں آئے چاہے پاکستان ہو یا انڈیا ہو, تو ان سب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اور اس میں اگر دہشت گردی کی جو مارکیٹ ہے, اٹس اے مارکیٹ پلیس ناؤ. پہلے تو دہشت گردی کی ایک وہ تھی نا کہ ایک ویو آئی تھی, یہ ایک مارکیٹ پلیس بن چکی ہے. ہائیسٹ بیڈرز جو ہیں ان کو سروسز سیل کی جاتی ہیں, اور یہ جو مارکیٹ پلیس ہے اس کو بریک ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ کسی نہ کسی کو اس میں
قائدانہ رول ادا کرنے کی ضرورت ہے,
کرنے کی ضرورت ہے.
بیرسٹر ملک, مجھے معلوم ہے آپ کو کہیں جانا ہے, تو فوری طور پر ایک اور سوال کا ہمارا جواب دیجیے گا, اس کے بعد پھر آپ جا سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کے بعد باقی چیزیں ہم پروفیسر فیضان اور ڈاکٹر حسنات سے بات کریں گے. یورپی یونین کے اجلاس میں برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے کی طرف سے یورپ کے برطانیہ میں مقیم دوسرے باشندوں کے بارے میں دی جانے والی تجویزوں پر یورپی لیڈروں کے کچھ تحفظات ہیں. آپ کے خیال میں بریکسٹ مذاکرات کس نہج پر آگے بڑھیں؟
میرے خیال میں رائٹ سوچ ہے کہ جو لوگ یورپ میں داخل ہو چکے ہیں یا 3 ملین کے قریب, اور جو 1.2 ملین برطانوی یورپ میں ہیں اور جو ان کے یہاں ہیں, ان کو پروٹیکشن دی جائے. اور میرا خیال جو پروپوزلز آ رہی ہیں وہ صاحب ہیں کہ جو لوگ اندر آ گئے ہیں کٹ پوائنٹ تک, اگر وہ 5 سال پورے کر لیتے ہیں تو ان کو ریزیڈنسی رائٹ مل جائے گا, اور جو لوگ اسی طرح یورپ میں چلے گئے ہیں تو وہ اگر کمپلائی کریں گے رول تو ان کو بھی پرماننٹ ریزیڈنس رائٹ ملے گا جب وہ پورا کر لے ٹائم. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یورپین لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کیس کوئی اس میں مسئلہ ہو تو یورپین کورٹ آف جسٹس کی وہاں پہ انٹروینشن کا جو ہے وہ رکھیں, کہ تھرڈ پارٹی اگر کو جوڈیکیٹ کرے گی تو وہ یورپین کورٹ آف جسٹس ہوگی. اس کے اوپر میرا خیال برطانیہ کے تحفظات ہیں, لیکن میرا خیال میں یہ اگر سوچ رہے ہیں موومنٹ کے اوپر تو یہ فریڈم آف موومنٹ کی طرف میرا خیال میں ایک سیمی اسٹیپ ہوگا, جس کے بعد ریلیکسیشن آف ویزاز کی بات بھی ہوگی, فائنینس کی کوئی بات بھی ہوگی, ایران آئرلینڈ کے اوپر بھی بات ہوگی. تو میرا خیال میں معاملات اب شروع ہو گئے ہیں, یہ کافی پیچیدہ ڈائلاگ ہے اور اس میں جوں جوں وقت گزرے گا اسی کے حساب سے تیزی آتی جائے گی.
بہت بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک, لندن سے ہمارے ساتھ تھے. بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی کوئی میٹنگ بھی تھی. اب ہم تیزی سے بات کرتے ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر حسنات سے. ڈاکٹر حسنات, داعش کے عسکریت پسندوں نے بدھ کے روز موصل میں واقع قدیم جامع مسجد النوری کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا. اب داعش کے سرکاری خبر رساں ادارے نے, جو اماک نیوز ایجنسی ہے, کہ مسجد امریکی طیاروں کی بمباری سے تباہ ہوئی, لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ مسجد تباہ ہو گئی جو اپنے جھکے ہوئے مینار کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتی تھی. موصل کی لڑائی اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. تو داعش نے شام میں پلمیرا کے تاریخی مقام کو بھی اسی طرح تباہ کیا تھا, اس کے بعد افغانستان کے بامیان میں بھی اسی طرح انتہا پسندوں نے اجاڑا تھا. انتہا پسند جو خود کو مسلمان قرار دیتے ہیں اور پھر اپنے ہی ورثے کو اس طرح ختم کرتے ہیں, کیا یہ مایوسی کی ان کی شکل ہوتی ہے جس کا اظہار وہ کرتے ہیں, یا وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر اسناد, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟
جی, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مایوسی کا بھی اس میں عکاسی ہوتی ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے آثار قدیمہ کی وہ نشانیاں تھی رومن اور پری رومن ایرا کی, اس کو تو وہ نہیں مانتے,
لیکن مسجد کو تباہ کرنا میرا خیال ہے یہ ابھی کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا, کیونکہ اس سے پہلے بھی امریکن طیاروں نے بمباری کی تھی اور سویلینز کو مارا تھا اور انہوں نے مانا نہیں تھا کہ ہم نے مارا ہے, لیکن بعد میں پھر خود ہی ماننا پڑا پینٹاگون کو کہ وہ امریکنوں سے ہی وہ مرے ہیں وہ لوگ. تو اس لیے یہ تو ابھی ڈیبیٹیبل ہے ساری چیز, بس سوال یہ ہے کہ اتنی خوفناک وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, اتنے زیادہ اس میں فریق ہیں تو, اور وہ فریق مختلف طریقوں سے وہاں پہ وہ جنگ کر رہے ہیں, تو اس لیے جہاں تک اسپیسیفک مسجد کا تعلق ہے وہ تو ابھی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کتنی جلدی داعش کو وہاں سے ختم کیا جائے اور کتنی کم سے کم جو انسانی جانیں ہیں ان کا ضیاع ہو, چونکہ بہت خوفناک وہاں پہ بھی لڑائی لڑی جا رہی ہے جس میں حلب میں لڑی گئی
جی موصل کی لڑائی,
لیکن اس کی جو اس میں جو سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ اب داعش ختم ہونے کو ہے, یعنی ابھی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں رائز اینڈ فال آف داعش, ان کو فال کی طرف جا رہے ہیں, رقع ان کا جو آخر کا وہ ہے مورچہ ہے وہ اس کے اوپر بھی کاروائی شروع ہو گئی ہے, تو اس لیے یہ ان دو جگہوں پہ جب داعش ختم ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ فزیکلی وہ یہاں سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. اب باقی دوسری بات یہ ہے کہ آئیڈیولوجیکلی ان کو کہاں سے ختم کیا جائے اور کیسے کیا جائے,
وہ ایک الگ بحث ہے.
جو ذیلی جو تنظیمیں ہیں اس میں بھی سعودی عربیہ کے اوپر بھی نظر رکھنی ہوگی, کیونکہ ان کی اگر حکومت نہیں تو ان کے جو وہاں پہ بزنس مین اور دوسرے لوگ ہیں وہ ان کو فائنانس کرتے ہیں اور کرتے چلے آئے ہیں,
تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ان کی نظریاتی اساس کو بھی ختم کیا جا سکے. آخری دو منٹ ہیں, پروفیسر فیضان, آسٹریلیا کی ڈیفینس فورس کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان کی فضائیہ جلد ہی شام میں شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف اپنی فضائی کارروائیاں بحال کر دے گی. شام کی صورتحال تو پیچیدہ پہلے ہی تھی, اب تازہ ترین صورتحال کی وجہ سے پچھلے دنوں جو ہم بات کرتے تھے کہ شام میں بڑا امن کا موقع ہو سکتا ہے, اب وہ سارے امکانات کہاں گئے, ایران, روس, اس کے بعد امریکہ, اور اب آسٹریلیا کی بھی یہ بات ہے جو ظاہر ہے کہ وہ اتحاد ہے کسی نہ کسی کے ساتھ کا, تو یہ ساری صورتحال کس طرف جاتی ہے؟
دیکھیے اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو سارے قصے کی جڑ ہے وہ آ جاتی ہے وہ جنگ جو کہ عراق سے شروع ہوئی تھی اور سیریا تک پھیل گئی, اور اس میں جتنے پارٹیز جو ہیں وہ انوالو ہوتی جا رہی ہیں اتنی کمپلیکیشنز بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس میں جو مجھے اگر اس کا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ بشار الاسد جو ہے ان کی حکومت ختم کی جائے اور وہاں پر ایک کوالیشن بنایا جائے جس کی یہ جن کے پاس یہ سیاسی قوت ارادی ہو کہ وہ وہاں پہ, کیونکہ لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر ایک ملٹیپل پارٹیز کی ایک گورنمنٹ کوالیشن گورنمنٹ بنا کے اس کو آگے بڑھایا جائے, اور اس میں ان کا خیال ہے کہ جب آئسس ختم ہو جائے گی تو پھر ہم مل کر بیٹھیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آئسس ختم ہو جائے گی تو کوئی اور گروپ اٹھ کھڑا ہوگا, کیونکہ وہاں پر جو عوام ہیں, جو لوگ ہیں جو وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں, ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے, چاہے وہ شیعہ ملیشا ہو یا داعش ہو یا کوئی اور گروپ ہو.
لیکن پروفیسر فیضان, ہمارے پاس ایک منٹ ہے, بالکل میں بیچ میں وہ بات آپ کی کاٹ رہی ہوں کہ اسی بات کی طرف تو پہلے بھی کوشش کی جا رہی تھی لیکن اس طرف تو بات نہیں بڑھی, کوئی سیاسی مصالحت کی طرف تو نہیں گئی صورتحال؟
جی بالکل نہیں گئی, یہی بات ہے کہ پہلے القاعدہ تھی, القاعدہ کو داعش نے ریپلیس کر دیا, داعش کے بعد پتانی کون سی چیز آئے گی جو کہ ریپلیس کرے گی اس کو, تو یہ جو سچویشن ہے اس کو یہ ختم نہیں ہو رہی, یہ بڑھ رہی ہے, اور اس میں جو دو تین بنیادی چیزیں جو ہیں ان کا چینج ہونا بہت ضروری ہے, اس میں بشار الاسد کی گورنمنٹ ایک ہے, نمبر دو بات ہے کہ جو پارٹیز انوالو ہیں ان کی تعداد میں کمی, اور نمبر تین بات ہے کہ وہ سیاسی قوت ارادی جو کہ علاقے کی گورنمنٹ کو چاہیے جس میں سعودی عرب اور ایران جو ہیں وہ سر فہرست ہیں.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان, جہاں بفلو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے, پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات اور لندن سے بیرسٹر امجد ملک, ان سیگمنٹس میں ہمارے ساتھ تھے. اب بہجت کو میزبان کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے, میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور جسٹن ٹویٹس ہمارے انجینئر, اجازت چاہتے ہیں آپ سے, میری ملاقات پھر بھی ہوگی, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.